حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ سنایا جا رہا ہے، تھوڑے صفحات اس کے باقی رہ گئے تھے. بات یہ تھی کہ دین تو دیانت کو چاہتا ہے، خیانت کیسی؟ دین کے مقابلے میں، دیانت کے مقابلے میں خیانت ہے. دینداری دین ہے اور بے دینی جو ہے نا وہ خیانت ہے. جو دینداری ہے اسی کو دیانت کہتے ہیں، اور دینداری کی مخالفت جو ہے اسی کا نام خیانت ہے. خیانت کسی کے خاص پیسوں کے کھا جانے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ہے. کسی کے پیسے کھا جائیں گے، کسی نے امانت رکھائی ہے تو اس میں سے کچھ اونچ نیچ کر دیں گے، تو خیانت تو وہ بھی کہلائے گی. لیکن اسلامی زبان میں خیانت جو ہے وہ امانت کے برخلاف ہے. اور امانت اور دیانت جو ہے نا یہ دونوں مترادف ہیں. جو امانت ہے وہ دیانت ہے، جو دیانت ہے وہ امانت داری ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے مال میں خیانت نہ ہو، ایسے ہی کسی چیز میں بھی خیانت نہ ہو. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے مال میں جب خیانت ہوتی ہے تو بظاہر ایک انسان کی دوسرے انسان کے مال میں ہوتی ہے، دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب انسان کی انسان کے ساتھ میں مال میں خیانت نہ ہو، تو عزت میں بھی خیانت نہ ہو، جان میں بھی خیانت نہ ہو. اور جب انسان کے ساتھ نہ ہو تو پھر کسی کے ساتھ میں بھی نہ ہو خیانت. اسی لیے جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو اس کا نام خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کے استعمال میں جو امانت ہے، یعنی جو دیانت ہے، یعنی جو دینداری ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو وہ خیانت ہوگی. جب آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کے غلط دیکھنے کو آنکھوں کی خیانت کہیں گے، تو کانوں کے غلط سننے کو کانوں کی خیانت کہیں گے، زبان کے غلط بولنے کو زبان کی خیانت کہیں گے، دل کے غلط چاہنے کو دل کی خیانت کہیں گے. تو اس کو فرما رہے ہیں. بات یہ تھی کہ دین تو دیانت کو چاہتا ہے، خیانت کیسی؟ اور جب خیانت انسان کی انسان کے ساتھ نہیں، یعنی صحیح نہیں، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ نہیں، یعنی وہ جائز نہیں، مومن کی جانور کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اگر وہ نہیں ادا کیے جائیں گے تو وہ خیانت ہے ان کے ساتھ. بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں کھلایا وقت پہ، خیانت ہے. یا تو کھلاؤ یا اس کو چھوڑو کہ وہ خود کھائے. تو مومن کی جانور کے ساتھ نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیسی؟ ایک مخلوق کے مخلوق کے ساتھ خیانت صحیح نہیں ہے دین کے تقاضے میں، دیانت داری میں، دینداری میں. تو اللہ کے ساتھ میں خیانت اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت؟ اسی لیے قرآن پاک میں لا تخون اللہ والرسول، اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. جب میں نے اپنے اندر ایمان کو بسا لیا اور ایمان کو قائم کر لیا تو اس کا تقاضا اس دیانت کا ہے جو میرا ایمان قلب کے اندر ہے، وہ جس چیز کو چاہتا، وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ دیانت ہے. تو اخلاص جو ہے یہ دیانت داری ہوں گی، اور ریاکاری جو ہے یہ خیانت ہوگی، جاہ طلبی یہ بھی خیانت ہوگی، تشہیر اور شہرت کی خواہش یہ بھی خیانت ہوگی. صرف اللہ کے لیے کوئی کام ہو تو میں تمام اس ایمان کے تقاضوں کو بجا لاتا رہوں. دیانت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کے تمام تقاضوں کو بجا لانا، چاہے وہ عبادت نماز کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، صدمہ ہو جاتا ہے آدمی کو حادثات میں، اتنا بوجھ آدمی کی طبیعت پر پڑ جاتا ہے. غم میں عام طور پر جو ہے صدمے کے تاثر میں فرائض چھوڑ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دی، یا کوئی چھوڑا ہوا ہے تو اس کو دوسرا آدمی بولنے کی ہمت نہیں کرتا، ارے بھائی اس کے گھر میں حادثہ ہو گیا ہے، موتا ہو گئی ہے، والدین کی ہو جائے، اولاد کی ہو جائے، بھائی کی ہو جائے، بہن کی ہو جائے، یہ دین کے خلاف ایک بات یہ ہوتی ہے غم میں کہ حکموں پر جمع رہنا مشکل ہوتا ہے. کلائے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غم میں ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی دینداری کے خلاف ہے، دیانتداری کے خلاف ہے. عام طور پر جو اہل بیت کی شہادت کے غم کو منایا جاتا ہے تو اس میں غیر شرعی طریقے ہو جاتے ہیں، تو دینداری نہیں ہو، وہ بے دینی کا ہی حصہ ہے. مثلاً کالے کپڑے پہننا، نوحہ کرنا، یہ جو ماتم کی مجلسیں ہوتی ہیں مرثیے کی، یہ نوحہ ہی کی قسم ہے، نوحہ کے لیے ہی ہوتی ہیں وہ. یعنی ان کے واقعات کو نقل کر کے رونا اور رونے کی ایکٹنگ کرنا، رلانے کی کوشش کرنا، ایسے انداز میں بات سنانا کہ رونا آئے اور پھر رونا آئے تو خوب رونا، یہ نوحہ ہی کے لیے ہوتا ہے. سب اسلام میں اس کی اجازت نہیں، ایسا رونے کا نہیں ہے. خاص قسم کے کام نہیں کرنا، جیسے گوشت نہیں کھاتے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے 10 محرم تک گوشت نہیں کھاتے. بھائی گوشت کھانے کا غم سے کیا تعلق ہے؟ گوشت کھانے نہیں کھانے کا یہ تو کوئی بات نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غم میں اور صدمے میں علاج معالجے کے لیے جائز ناجائز کے حدود کی رعایت نہیں ہوتی. کوئی کسی طریقے سے مصیبت دور ٹل جائے، جائز ہے تو وہ بھی کر لیں گے، ناجائز ہے تو بھی کر لیں گے. بعض مرتبہ ظاہری طور پر ناجائز باتوں کی بعض صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر ناجائز ہوتی ہے، اصلا ناجائز نہیں ہوتی. یعنی موقع کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے وہ چیز. اس کو کہتے ہیں ضرورات تو بھی اور محظورات، ضرورت جو ہوتی ہے وہ ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دوا ایسی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، لیکن مصیبت کا تعلق اس دوا سے ہی ہے، تو اس میں شریعت کی طرف سے جیسے نرمی ہو جاتی ہے. بعض چیزوں کی اجازت بالکل نہیں ہوتی، جیسے علاج معالجے میں بالکل شرک وغیرہ والے کام کو کرنا، سفلی علاج ہے مثال کے طور پر، اس میں مشرکانہ عمل ہوتا ہے جادو وغیرہ کے اندر. جادو میں اصلا شرک کیا جاتا ہے، استعانت بھی شیطان ہوتی ہے جادو میں. اگر جادو کلمات کے ساتھ ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے، جادو کے لیے کلمہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، منتر جنتر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جادو بعض مرتبہ چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیوں سے بھی ہو جاتا ہے. میں نے ایک پتھر کی قسم دیکھی ہے کہ وہ دو پتھروں کو آپس میں رکھیں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ٹکراتے ہیں پھر اس میں سے چنگاری نکلتی. وہ پتہ نہیں ان دونوں میں کیا کشش ہوتی ہے، وہ ایک کے بعد بھی ایک رکھیں گے تو وہ آپس میں کٹ کٹ کرتے رہیں گے اور اس میں سے چنگاری نکلتی ہے. ایک جگہ میں نے دیکھے ایسے دو پتھر، میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں، تو اس عامل نے بتایا کہ ایک میاں کے پاس ایک بیوی کے پاس رکھا تو لڑائی ہو جاتی ہے دونوں میں. تو جادو کے لیے چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض مرتبہ، جڑی بوٹیوں سے بھی ہوتا ہے، چیزوں سے بھی ہوتا ہے، کلموں سے بھی ہوتا ہے، باتوں سے بھی ہوتا ہے، جنتر منتر سے. تو جو باتوں سے ہوتا ہے اس میں زیادہ تر استعانت بھی شیطان ہوتی ہے، شیطان سے مدد لی جاتی ہے. تو جس میں استعانت بالاجنہ اور یہ استعانت بالشیاطین ہو وہ صحیح نہیں ہوگا. ایسے بعض تعویذوں میں بعض مرتبہ استعانت کا شبہ ہو جاتا ہے، استعانت نہیں ہوتی وہ، تو شبہ سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں مثلا بعض تعویذوں کے چاروں طرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل لکھا ہوا ہوتا ہے، چاروں فرشتوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہ نام تو فرشتوں کے تبرکن ہوتے ہیں لیکن بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان سے مدد لی جا رہی ہے. تو اگر تعویذ کا ڈھنگ ایسا نظر آئے کہ جس میں ان سے استعانت کا شبہ ہوتا ہے، تو وہاں حضرت تھانی نے لکھا ہے کہ رب کا اضافہ کر دینا، یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب اسرافیل، اے جبرائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب. تو غمی میں دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے، پریشانی میں اور غم میں دیانت جو ہے بہت قسموں کو شامل ہے، وہ غم میں دیانت مطلوب ہے. پریشانی میں رشوت دینا پڑ جائے اور بغیر رشوت کے کام نہیں چل رہا تو یہ ناجائز نہیں ہوگا، یہ جائز ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دینے والے کے لیے جائز ہے، لینے والے کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دینے والے کی تو مجبوری ہے، لینے والے کی کیا مجبوری ہے؟ क्योंकि अपना हक रुक रहा है उससे। तो जब अपना हक रुक रहा हो तो अपना हक वसूल करने के लिए देने की शरण इजाजत निकलेगी, लेकिन तो सूरतन वहां पे वो गलत है, लेकिन हकीकतन वो गलत नहीं है, वहां पे एकदम जान का खतरा है। दुश्मनों ने कहा कि भाई कल मैं कुफ्र जुबान से बोलो नहीं तो जान जान जाने का खतरा है। तो शरीयत कुरान पाक में ये कहा गया है कि ठीक है जुबान से बोल के निकल जाओ, दिल में ईमान रखो, जुबान से कलमे कुफ्र बोल के निकल जाओ। तो ऐसे दुश्मनों के घेरे में होने की सूरत में अगर दुश्मन मजबूर कर दे किसी गलत जुमले को बोलने पर, जैसे आजकल इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है बहुत सी जगहों पर, बोल के निकल जाए आदमी वहां से, जान छोड़ा ले वहां से, नॉर्मल हालत में ना बोले। जैसे हमारे बचपन में हमने देखा कि रंग डालने वाले होली में कोई भी आ रहा हो साफ कपड़े वालों का तो उसको घेरा कर लेते थे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, उनके पास उस मौके पर तकसीम नहीं होती जोश में नौजवानों की। अब वो मुसलमान को कहने लगे कि साहब नहीं मेरे को तो नहीं डाल सकते तुम। मुझे याद आ रहा है कि हमारे वतन में गुलगिद्दे में बचपन में हमारे हिंदुओं के साथ मुसलमान, मुसलमानों के साथ हिंदू, बच्चों के साथ बच्चे, सब में शरीक हो जाते थे। अजीब बात यह है कि ब्राह्मणों की किस्म, पूरे ब्राह्मण ऐसा करते हैं वो तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे गांव में जो ब्राह्मण था वो तो करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो उस दिन गोसल करके एकदम साफ कपड़े, सफेद कपड़े पहनता था और उसके उसमें था कुछ वो यानी नेक शगुन में कि अगर वो गांव से बच के निकल गया तो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। उस हालत में बड़ी दूर से झाड़ियों के पीछे से अजन वाला, मतलब यह कि बस्ती से थोड़ा सा हटके गांव से जाता था। तो उस दिन जो है ना मुसलमानों के बच्चे होंगे या मुस्लिमों के, सब मिलके ताक में रहते थे कि रे बहुमन निकलता हो उसको रंग डालना है बोले। तो वो बेचारा दो दो तीन तीन मरतबा उसको नहलाते थे, क्योंकि जैसे उस पर पड़ता था फिर अपने घर को वापिस जाता था, फिर नहाता था, फिर नए कपड़े पहनता था साफ सफेद, फिर निकलता था वो। तो उसके गांव से निकलते निकलते दो तीन मरतबा तो गुसल करा देते थे और उसमें दिलचस्पी थी बच्चों की, कुछ अजब नहीं है कि एक आध मरतबा हमसे भी गलती ऐसी हुई हो, क्योंकि याद तो पड़ रहा है इसलिए कि उसमें उसमें उसको सताना पीछे नजर होता है। तो अब ऐसी मजबूरी में क्या करेगा आदमी, ठीक भी डाल रहा है तो डाल दो, घर जाके नहा लेंगे। तो परेशानी में बात चीजें जो नाजायज होती हैं जायज होने की इजाजत हो जाती है, दवाएं हैं बस उसकी इजाजत जैसे हो जाती है, कलिमात हैं गलत निकालने की इजाजत हो जाती है। वलाकिन क्या है वो कल्बु मुतमइनुन बिल ईमान, क्या है वो इल्ला मन इस्तौफा, मगर याद है किसी को पूरा जुमला हो, जिसको जिसको मजबूरन कोई बात कहनी पड़े तो वो कह सकता है और जबकि उसका दिल मुतमइन हो। हाँ अलबत्त है कि जो सदर के साथ अगर कोई वो कलमे कुफ्र बोल रहा है दिल के साथ तो फिर कुफ्र हो जाएगा वो। काफिरों ने कहा कि भाई तुम गैर मुस्लिम हो जाओ, गैर मुस्लिम का कलमा बोलो, दिल में उसके ईमान है जान बचाने के लिए वो बोला तो कुछ हरज नहीं है। लेकिन ये कि भाई ये लोग मजबूर कर रहे ना तो मैं दिल से भी ऐसे छू जाता हूँ, बोल के अगर बोल दिया काफिर हो जाएगा वो बता रहा। बहुत सी शक्लें हैं इसके, चाहे वो गमी का मौका हो, चाहे खुशी और शादी का मौका हो। शादी और खुशी में भी एक दीनदारी होती है एक खयानत है, दियानत अलग है खयानत अलग है। अपनी शादी हो या अपने रिश्तेदारों की शादी हो, दोस्त अहबाब की शादी हो, एक उसमें दियानत वाला रास्ता है एक खयानत वाला रास्ता है। शादी का मौका है इसमें तो चलता है सब, यही तो बहुत गड़बड़ है, सब तो नहीं चल सकता। गलत रसूमात इसी में शामिल है, नाजायज चीजों का इर्तिकाब इसी में शामिल है, गलत दावतें इसी में शामिल है, गलत खाना इसी में शामिल है, गलत गैदरिंग इसी में शामिल है। अरे वे शादी का मौका है ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, मगर वहां पर पर्दे का एहतमाम नहीं है, मिक्स गैदरिंग है, कोर सिस्टम है, इजाजत नहीं होगी वहां शिरकत की। खाने में एहतियात नहीं है, पता नहीं गोश्त कहाँ का है क्या है क्या, कुछ फिक्र की बात नहीं, जहाँ सस्ता मिला वहां से उठा लिया है। हुकूमत का तो टेस्ट किया हुआ होना चाहिए FDA का, कि कोई बीमारी तो नहीं है, शरीयत का टेस्ट किया हुआ होने की जरूरत नहीं। कैसी अजीब बात है, दुनिया के जो हाकिम है उनका टेस्ट किया हुआ होना, जो असल असल अल्लाह जो हाकिम है और उनके नुमाइंदे रसूल हैं और उन रसूल के नुमाइंदे वक्त के उलमा हैं, उनका टेस्ट किया हुआ नहीं होना। हालांकि अगर डॉक्टर का टेस्ट किया हुआ नहीं है वो, और बीमार जानवर का फर्ज कर लो खा लिया, तो उसे ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी बीमारी होगी। लेकिन शरीयत का टेस्ट किया हुआ नहीं है, वो खा लिया तो वो तो रूहानी बीमारी हो जाएगी। एक लुकमा हराम का पेट में चला गया, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होती, पाबंदी से नमाज हो रही, रमजान भी निकल रहा उसमें। हराम आदमी खाता है और इबादत करते करते सूखी लकड़ी की तरह हो जाए, फिर भी उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है, हदीस शरीफ है। तो ये नहीं है कि अगर आदमी हराम खाएगा तो उसको इबादत की तौफीक ही नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। इबादत में मजा नहीं आएगा ये भी जरूरी नहीं है, इबादत में खुशू खुजू नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं, वो अलग चीजें हैं। जौक शौक नहीं होगा, जज्बा नहीं आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बात गानों में बड़ा खुशू खुजू होता है, बड़ा जौक आता है, कव्वालियों में बड़ा जोश होता है, मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे ईमान का टेस्ट आ गया, हालांकि वो ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो एक नफसानी चीज है, वो नफ्सियाती चीज है। वो ये बुजुर्गों ने लिखा है, उसी में से सुना रहा हूं मैं आपको, है तो ये जुबान ही, लेकिन ये किताबों में ही लिखा हुआ है। हलाल हराम उसूल किताबें है, उसूल के मुआफिक हलाल खाए हैं वो कबूल होगा, चाहे मजा आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, लुत्फ आ रहा हो ना आ रहा हो, जी लग रहा हो ना लग रहा हो। और अगर उसूल के मुआफिक नहीं खाया गया है तो जी लग रहा हो ना लग रहा हो हराम है। और हदीस में है कि इबादत करते करते सूखे कांटे की तरह भी हो गया है लेकिन पेट में हलाल नहीं है, उसकी इबादत कबूल नहीं है। तो इसका मतलब इतनी ज्यादा इबादत भी कर सकता है बंदा हराम खाते हुए कि सूखे कांटे की तरह हो जाए, हदीस का तो मतलब वही है खुला हुआ। तो खुशी के मौके पर एक दियानत है एक खियानत है, गम के मौके पर एक दियानत है एक खियानत है। चाहे आपस में मिलने जुलने का मौका हो, आपस की मुलाकातें, उसमें भी एक दियानत है एक खियानत है। अपने हाथ से इखलास को और दियानत को न जाने न दूंगा, यह आज़म होना चाहिए, यह दीन का तकाजा है। जब इस तरह जिंदगी होती है तो कल्ब के अंदर एक तकवियत आती है, क्यों? इसलिए कि जब उसने दीन के तकाजों को पूरा किया तो उसकी माना यह है कि उसके दिल के अंदर तकवा आ गया, और तकवे से तकवियत आया करती है, तकवे से तकवियत। जलालबादी जो है ना वो उर्दू के लफ्जों को अरबी के लफ्जों के साथ मिला के भी बहुत बोलते थे ताकि मफहूम जो है ना आसानी से मुंतकिल हो जाए, मगर जैसे दीन से दियानत निकाले थे या तकवे से तकवियत निकाल दी। और जब तकवियत आती है तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको अकली तौर पर किसी का खौफ नहीं रहता। ये अकली तौर पर नहीं रहता ये एक लफ्ज होता है लेकिन बहुत माना को शामिल होता है, एक सवाल का जवाब है। ये तबीयी तौर पर तो खौफ होता है, चाहे नेक आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, कितना ही कोई अल्लाह का वली ही क्यों ना हो, शेर आएगा तो डरेगा, सांप दिखेगा तो भागेगा, चाहे पैगंबर ही हो तो भी सांप दिखेगा तो भागेगा, जैसे मूसा अलैहि सलाम भागे। कभी गलबे हाल के मौके पर उसका तासुर नहीं रहता, वो अलग चीज है, गलबे हाल होता है वो, कि ना सन्ना सांप से डर है ना शेर से डर है, शेर आया भी तो उसका कान पकड़ के थप्पड़ लगा दिया कि मुझे रास्ता बता दे, वो गलबे हाल है वो। जहर भी सामने आया तो खा लिया, गलबे हाल है, उसको तो नुकसान भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद के सामने कटोरा भर जहर पेश कर दिया गया, इतना जहरीला कि एक कतरा भी उसका आदमी की मौत के लिए काफी हो, उन्होंने पूरा कटोरा पी लिया मालूम होने के बाद कि इसमें जहर है, लेकिन इससे क्या होता है, इधर लाओ मैं पीता हूँ, कुछ भी नहीं हो। एक वक्त होता, मौका होता है, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں لیا تھا اور اخیر وقت تک اس دنیا میں جب تک تشریف فرما رہے جب تک تکلیف اٹھائی, کیونکہ ہر سال وہ زہر ستاتا تھا آپ کو, اور آخر بستر مرض میں بھی جو سر کا درد آپ کو تھا وہ اسی زہر کی وجہ سے تھا جو یہودیوں نے آپ کو, یہودی عورت نے آپ کو کھلا دیا تھا. اور ایک ہی لقمے میں بکری نے خود بتا دیا تھا کہ مجھ میں زہر ملا دیا, بکری کا گوشت آپ کو پسند تھا دست کا, اسی میں زہر ملا کے اس نے پیش کر دیا تھا. آپ نے اس کا ایک لقمہ لیا, فوراً لقمہ منہ سے نکالا اور کہنے کے گوشت یہ کہہ رہا کہ اس میں زہر ہے, مگر اتنے میں اثر ہو چکا تھا, اتنا تیز زہر تھا وہ. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورا دست بھی کھا لیتے پھر بھی اثر نہ ہوتا, مگر اس وقت آپ اس طرح کا تصرف نہیں کرتے تھے, وہ اس کو تصرف کہتے ہیں, وہ دوسری چیز تھی. اگر آپ چاہتے تو تصرف کر سکتے تھے, آپ نے تصرف نہیں فرمایا. کرامت کی ایک قسم ہوتی ہے, معجزے کی ایک قسم ہوتی ہے. کھانا ملا کھا لیں گے, شکریہ ادا کر لیں گے, نہیں ملا تو صبر کر لیں گے. یہ آپ کا اندر جو انداز تھا تسلیم و رضا کا, اس کے تحت میں یہ امور ہوتے ہیں, ایسے ریگولر حالت میں اپنے کو رکھنا. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, عقلی طور پر خوف نہیں رہتا, عقل سے نہیں رہتا خوف, طبعی طور پر گھبرانا ہو جاتا ہے, جیسے طبعی طور پر صدمہ ہو جاتا ہے, تکلیف پہنچ جاتی ہے, آہ آہ کرتا بندہ چلاتا ہے روتا ہے, کسی کا خوف نہیں رہتا, کوئی اندیشہ نہیں رکھتے, کسی چیز کے فوت ہو جانے پر غمگین قلب نہیں ہوتے, ان کے دل میں خاص قوت ہوتی ہے, آتی ہے ایک خاص تقویت ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے دکھلا دیا, ان کا تعامل, ان کی زندگی ہمارے پیش نظر ہے, اس طرح آتی ہے. خالد بن ولید کا قصہ آ گیا, مگر وہ نہیں, دوسرا قصہ آ گیا. خالد بن ولید مشہور و معروف صحابی اسلام جانے سے پہلے کیسے تھے کہ مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے تھے, حضور کے مقابلے میں آتے تھے. غزوہ احد میں کیا کیا تھا انہوں نے سب کو پتا ہے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب دین و دیانت کے ساتھ, دین دیانت کے ساتھ آ گیا, جب دین دیانت کے ساتھ آ گیا اور خلوص کے ساتھ آ گیا, وہ قوت ان کے اندر آ گئی تھی کہ ماہانے حامانے ارمنی نصرانی بادشاہ اس کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور 10 آدمی صرف ساتھ تھے. خیال فرمائیے یہ صرف 10 آدمی ہیں اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید ہیں, وہ جا رہے ہیں ان صفات کے ساتھ جو امیر کے اندر ہونا چاہیے. کیا صفات ہونا چاہیے امیر کے اندر؟ امیر کے اندر فقہاء عظام نے, ابو اللہ سمرقندی نے بیان کیا کہ پہلی بات اس کے اندر اخلاص کی ہونی چاہیے, مبلغ میں پہلی بات اخلاص کی ہونی چاہیے, دوسری بات علم صحیح کی ہونی چاہیے, تیسری بات حلم کی ہونا چاہیے, برداشت کی اخلاق, چوتھی بات ملائمت کی ہونا چاہیے, نرمی, پانچویں بات خود عامل ہونا چاہیے. یہ شرطیں لکھی ہیں. ان شرائط کاملہ کے ساتھ خالد بن ولید روانہ ہوئے. 10 آدمی غیر ملک میں جا رہے ہیں. ماہان ارمنی, ماہان لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہامان ہے یا ماہان ہے, ماہان ارمنی نصرانی بادشاہ کے یہاں جا رہے ہیں. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو جیسا شخص آتا ہے ویسی مدارات ہوتی ہے. بادشاہ نے دربار کے اندر حکم دیا کہ ریشم کا قالین ان کے لیے بچھا دینا چاہیے. ریشم کا قالین بچھا دیا گیا. جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے, نیزا ساتھ تھا, تلوار لٹکی ہوئی تھی, نیزے کی نوک سے اس کی انی سے اس ریشم کے بچھے ہوئے قالین کو اٹھانا شروع کر دیا. دیکھا دین کی دیانت, کیونکہ ریشم کا استعمال نہیں ہے مردوں کے لیے. مہان ارمنی بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ کے خاطر سے اس ریشم کے قالین کو بچھوایا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال کو مردوں کے لیے منع کیا ہے, ہم اس فرش ریشمی پر نہیں بیٹھیں گے, اللہ کا فرش زمین ہے، والارض فرشناها، وہ اس تیرے ریشمی قالین سے بہتر ہے، ہم اس پر بیٹھیں گے. ذرا خیال تو فرمائیے دین پر چلنا کیا ہوتا ہے، دین پر پورا عمل کرنا. لوہے کے چنے چبانا آسان ہے، لیکن دین پر پورا عمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن معمولی بھی ہے. سوال کا جواب، گھبراہٹ کا ازالہ، لیکن معمولی بھی ہے. کیا؟ اپنے اندر فنائیت پیدا کر لی جائے، خود مرضی کو مٹا دے آدمی، پھر تو آسانی ہے نا. اپنے اندر دیانت پیدا کر لی جائے، صرف اتنی سی بات ہے. قالین اٹھا دیا، بیٹھ گئے. مہان ارمنی کہتا ہے کہ میں یوں چاہتا ہوں کہ تم کو میں اپنا بھائی بنا لوں. فرمایا ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہو جائیں اور ہم آپ کے بھائی ہوں. کہتا ہے کہ بس میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہو جائیں. فرمایا بہتر ہے، آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی ہمارے بھائی ہو جاتے ہیں. مہان ارمنی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. خالد ابن ولید فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے ماں باپ سے جنے ہوئے حقیقی بھائی بہن تھے، ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو تجھے کیا بھائی بنائیں گے؟ ہم اپنے حقیقی بھائی بہن کو نہیں بنا سکے، ان کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے اس کے خاطر تجھے کیا بھائی بنائیں گے؟ جو اپنے ماں باپ ایک سے جنے ہوئے بھائی بہن تھے ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو ہم تجھے بلا اس کلمے کی تصدیق اور اقرار کے کیا بھائی بنا لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور دیکھ، یعنی اور کہا دیکھو اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تمہاری گردن ہوگی اور عمر فاروق کی چٹائی ہوگی اور بوریا ہوگا، وہاں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہوگی. بادشاہ کو کہا کہ تیری گردن عمر فاروق کے سامنے لے جا کے رکھ دی جائے گی، کاٹ کے. خیال فرمائیے تقویت کیا ہوتی ہے، حضرت خالد بن ولید کے ایمان کی تقویت کا خیال فرمائیے. ایک دن وہ ہوگا کہ اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا اے ماہان ارمنی، تو تمہاری گردن عمر فاروق کے سامنے بوریے پر رکھی ہوئی ہوگی. تہشانے کی بات ہے، جلا گیا، بھڑک گیا اور کہنے لگا گرفتار کر لو ان کو، گرفتار کر لو. خالد بن ولید نے کہا اپنے اس 10 ساتھیوں سے کھڑے ہو جاؤ، نیزوں کو سنبھال لو اور تلواروں کو میان سے نکال لو، تلوار میان سے نکال لو، نیزے سنبھال لو اور کھڑے ہو جاؤ. اور تم یہ سمجھو آج کے دن ہماری ماؤں نے آج ہی کے دن کے لیے جنا تھا، اور تم یہ سمجھو کہ ہماری ماؤں نے آج ہی کے دن کے لیے جنا تھا، پورے تمہارا انتظار کر رہی ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ ساتھیوں نے تلوار سونپ لی اور نیزے لے کر کھڑے ہو گئے. مہان ارمنی مروب ہو گیا، ڈر گیا. کہا جبکہ یہ غیر ملک میں ہے اور وہ اپنی سلطنت میں ہے اور 10 لاکھ کی فوج اس کے پاس تھی. میرا خیال فرمائیے، اور ان 10 سے ڈر رہا ہے، 10 لاکھ کی فوج ہے، ان 10 سے ڈر رہا ہے، مروب ہو گیا. اور مروب ہو کر کہتا ہے خالد جس چیز کی دعوت تم دے رہے تھے، جس چیز کی تم دعوت دینے کے لیے آئے ہو، تم اتنی جلدی؟ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کلمہ طیبہ کی تم مجھ کو دعوت دے رہے ہو، آیا تم اس پر کہاں تک عامل ہو؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا تم اس پر کہاں تک جمے ہوئے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا تھا. مروب ہو کر پہلو بدل دیا اور کہتا ہے کہ میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اس کلمہ طیبہ کے اندر جو تم مجھ کو دعوت دے رہے ہو کتنے پختہ اور مضبوط ہو، مجھے مہلت دی جائے. فرماتے ہیں بہتر ہے، مہلت ہے. تو یہ تقویت خالد بن ولید کے اندر، یہ پہلے بھی خالد تھے تو یہ قوت کیوں نہیں تھی، اور مقابلے میں آ کر کبھی کامیاب کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہی دین جو عروج کے ساتھ پورے طریقے سے خالصۃ للہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین ونفع ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ، جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، روحانی عبادت بھی، قلبی عبادت بھی، ان سارے مجموعوں کے ساتھ جو چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی وہ تقویت ذات باری تعالیٰ نے اس تقویٰ کے ساتھ پیدا فرما دی تھی. تقویٰ کے اندر تقویت ہے. ये वहां से बोल रहे थे, अब ताला के साथ एक खास राबता और ताल्लुक पैदा हो गया। अल्लाह ताला को मतलूब दीने कामिल है, आधा अधूरा नहीं, कामिल दीन जिसमें नमाज के साथ रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी, ये तो इबादत हैं। इन इबादत के साथ मामलात की दुरुस्ती, मुआशरत की दुरुस्ती, अखलाक की दुरुस्ती, जिसको तज़किए नफ्स और तहज़ीब अखलाक कहा जाता है, इन सब चीज़ों का हासिल ये है कि हमारे हर काम के अंदर इखलास हो। इस पर यह तिलावत की गई थी, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, इसमें इखलास का भी जिक्र है और अपने मन को सबकी तरफ से यकसू होकर दीन का काम करना है और खिदमत करना है। इन्हीं दीनों के कामों के अंदर मस्जिद का बनाना एक बहुत अहम मसला है। मस्जिद क्या माना है उसका? सजदा करने की जगह, वरकाओ मात्रा के, हो सकता है वहां मौका चल रहा हो उस तरह, यानी सब मिलकर रुकू करो और सब मिलकर सजदा करो, वरकाओ मात्रा के, इज्तमाही तौर पर जमात के साथ मस्जिद में आकर सजदा करने की जगह में आकर नमाज अदा करो, अदब के साथ दाखिल हो, दाया कदम रखो, बदबू की कोई चीज मस्जिद के अंदर न होने दो और न आने पावे, पूरी सफाई मस्जिद के अंदर हो, मैल कुचैल न हो, चंद दर्जे हैं, मैल कुचैल न हो, सफाई न हो, सफाई हो उसके अंदर एक बात फरमा रहे, चंद दर्जे हैं। एक दर्जा तो है रहाइश का, एक दर्जा है आराइश का, एक दर्जा है जेबाइश का, एक दर्जा है नुमाइश का। रहाइश, आराइश, जेबाइश, नुमाइश। रहाइश तो ये है कि मेरे पास अपने जरूरत के मुआफिक के सर छुपा सकूं, साये में बैठ सकूं, हवा से बच सकूं, धूप से हिफाजत हो सके, बरसात से मामूल रहूं, मेरे पास इतनी जगह हो और ऐसी जगह हो रहाइशी रहने की, ये रहाइश है। ये वाजिब है कि अपने लिए ऐसी जगह का इंतजाम करे, ये वाजिब है कि अपने लिए ऐसी जगह का इंतजाम करे। ये दर्जा वजूब का है। इस रहाइश के बाद है आराइश, यानी आराम पाना कि मेरे पास ऐसी जगह यानी ऐसा मकान हो जिसमें मैं आराम के साथ गुजार सकूं, राहत के साथ गुजार सकूं, ये मुस्ताहब है। ये वाजिब नहीं है, मुस्ताहब है। ये भी ख्याल फरमाइएगा मसले की नौयत को, ये मुस्ताहब है। और इससे आगे के दर्जे की, आगे का दर्जा है तीसरा ज़ेबाइश का, यानी जीनत, हुस्न जमाल, खूबसूरती, ये दर्जा मुबाह है, जायज है। और इससे आगे का एक दर्जा है नुमाइश का, जिसका मंशा तकब्बुर, लोगों की निगाहों के अंदर बड़ा होना, तशहीर और शोहरत का होना, नामुद नमूद का होना, ये हराम है। तो नुमाइश वाला दर्जा हराम होता है। पहले के तीनों दर्जों में एक दर्जा जायज का, उससे ऊपर का दर्जा मुस्ताहब का, उससे ऊपर का दर्जा वजूब का। नुमाइश के दर्जे का ताल्लुक कल्ब से है, जो कि हराम। नुमाइश के दर्जे का ताल्लुक कल्ब से है, दिल में होता है सब। और ज़ेबाइश मुबाह है, और आराइश मुस्ताहब है, और रहाइश वाजिब और फर्ज है। बाकी कह दिया करते हैं कि इस तरह मस्जिद की क्या जरूरत है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। एक वो जमाना था कि मस्जिद नबवी तैयार की गई, उस जमाने का तमद्दुन ऐसा ही था, हालात ऐसे ही थे, मुख्तसर बनाई गई, छत नहायत नीची थी, बाद लंबे खत के सर में भी लगे, बरसात हो तो पानी भी आवे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मस्जिद नबवी कैसी हुई, मतलब हजरत उस्मान गनी के जमाने में जो पत्थर की बनी, फिर वो क्या वहां उलमाए किराम न थे, वहां फुकहाए इज़ाम न थे, उसको क्यों जरूरत रखा गया। बाद लोग कुछ सवाल इस किस्म के कर लेते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, क्यों? इसलिए कि फिकह से वाकिफ नहीं है और दीन के अज़ाए सहीहा से वाकिफ नहीं है। और ये वो लोग होते हैं कि ज्यादातर ना करें और ना करने दें, سرخرو ہو کر رہنا چاہتے ہیں کہ نہ امداد کریں نہ خدمت کریں اور ہم پر کوئی بات بھی نہ آوے، لہذا اعتراض کرو. تو بھائی اعتراض سے تو کوئی بچ سکتا نہیں. اس کام کو، جس چیز کو اپنے نزدیک شرعی حیثیت سے جائز سمجھا جائے اس کے کرنے سے کیوں روکا جائے؟ ایک مثل ہے، سنو سب کی کرو من کی، اتنی سی بات اور ہے، یعنی خلاف شرع نہ ہو. ورنہ وہ قصہ ہوگا، یہ آپ حضرات ہی بلوا رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، وہ کوئی بات چل رہی ہوں گی وہاں پہ جو حضرت کو پہلے سے نہیں معلوم ہے لیکن مضمون میں آ گئی. سنو سب کی کرو من کی، اس کے اوپر قصہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر ٹٹو پر سوار ہو کر چلا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور خود گھوڑے پر سوار تھا. جب ایک بستی سے گزرا نکلا، بستی میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنا ظالم ہے، ہٹا کٹا، خود تو گھوڑے پر سوار ہے اور عورت کمزور اور بچہ بیچارہ چھوٹا اس کو پیدل چلا رہا ہے. آگے جا کر اتر گیا، بچے کو بٹھا دیا، آگے بستی آئی، بستی والے نے کہا کہ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا، باپ بڈھا پیدل چلا رہا ہے اور باپ بڈھا کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گھوڑے پر سوار ہے، کیسا زمانہ آ گیا ہے، اور ماں پیدل چل رہی ہے جو اور بیچاری کمزور ذات ہوتی ہے. اس بستی سے نکل کر بیٹا اتر گیا، باپ نے کہا اتر جا بیٹا، بیوی کو بٹھا دیا، عورت بیٹھ گئی. آگے چل کر پھر ایک گاؤں آیا، گاؤں والوں نے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح، مرد زن ہو کر جورو کا غلام بن گیا ہے، اسے تو بٹھا رکھا ہے گھوڑے پر اور خود پیدل چل رہا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، پڑی جان مصیبت میں. آگے چل کر تینوں بیٹھ گئے، باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی. پھر ایک گاؤں آیا، گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھا ان کا ظلم، تینوں کے تینوں ایک جان پر لگ گئے ہیں، اتنا خوف نہیں آتا کہ اس جانور گھوڑے کا کیا ہو رہا ہوگا، اگر ایسا ہی تھا تو چھری لے کر زبائی کر لیا ہوتا اس کو، بڑا پریشان. آگے چل کر تینوں اتر گئے، گھوڑا خالی چل رہا تھا، تینوں پیدل چل رہے ہیں. آگے جا کر ایک اور گاؤں آیا، گاؤں والوں نے کہا ان سے زیادہ بے وقوف اور احمق کون ہوگا، سواری ساتھ میں اور چل رہے ہیں پیدل، یہ سواری سے حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میاں جو ہماری تمہاری بات طے ہو گئی تھی کہ نمبر نمبر سے باری باری سے ہم چڑھتے رہیں گے، اتنی دور ہم اور اتنی دور آپ، تو وہ باری باری جو ہماری اور آپ کی طے ہوئی تھی ہم تو اس طرح کریں گے، ان کی اگر ہم بات سنتے رہے تو ہماری تو موت آ جائے گی. اتوالے نے فرمایا کہ بھائی سنو سب کی کرو من کی، بس اتنی سی بات ہے کہ خلاف شرع نہ ہو، اعتراض سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب اعتراض سے نبی نہیں بچ سکا اور اعتراض سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بچ سکے، اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض، نبی پر بھی اعتراض، تو کوئی اور دوسرا بیچارہ کیا بچ سکتا ہے؟ تو بعضوں کے یہ خیال ہوتا ہے اتنا روپیہ خرچ کر دیا، اتنا روپیہ لگا دیا، اس میں کچھ مسئلے ہیں البتہ مسجد وغیرہ میں، کہ عام چندے کے پیسے سے کیا لگا سکتے کیا نہیں لگا سکتے، اور ایک ایک کوئی آدمی اپنی طرف سے زیادہ پیسے لگا کے اس کی زیبائش کا اور جنا والا اس مسجد میں زیادہ پیسے لگا دیا، اس کے اندر نقش و نگار لگوا دیا، تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، وہ تھوڑی تفصیلات ہیں. آپ میں نے ابھی عرض کیا کہ صرف اخلاص کے خلاف جو بات ہے، حب جاہ، تکبر، نمائش، دکھاوا، ریا، شہرت، تشہیر، یہ دل کے اندر نہ ہو، تو جتنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس سہولت سے ہے کہ قرض نہیں لینا پڑے، جو جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، رہائش کے اعتبار سے بھی ہو، آرائش کے اعتبار سے بھی ہو، یہاں تک کہ زیبائش کے طور پر ہو، یعنی حسن کے ساتھ اور جمال اور زینت کے ساتھ ہو، جب عند شرع منع نہیں ہے، چونکہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ عام طور پر مالی اعتبار سے ذرا اچھی حالت کے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کی سمجھ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے اس طرح کی بات کر دیا ہو کہ
वो तो फखर फाका होता था हुजूर के जमाने में, साहबा के जमाने में दो दो महीने चूल्हा नहीं सुलगता था। जब इस तरह के बयान करते हैं तो जो ये खाता पीता तबका बैठा हुआ होता है ना, वो अपने को बिल्कुल ही दुनियादार कुत्ता कुत्ता समझता है कि भाई हम तो बिल्कुल ही गए और हमारा कोई मकाम नहीं है शरीयत में, ऐसा समझते ना। तो ऐसे लोगों को संभालना भी होता है और उनकी हुदूद शरा से वाकिफ कराना होता है कि शरा तो ना जाए, वो बात अलग है। जब इनका शरा मना नहीं, जब इनका शरा मना नहीं है और अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, किसी की खुशामद भी नहीं है, किसी पर जोर डालकर भी लेना नहीं है, जो खुशी से दे दे दीन के काम के अंदर और इस दर्जा इस सूरत से बिना खुशामद के बिला आर दिलाए हुए हासिल हो जाए, तो फिर जीनत और जिबाइश के तौर पर अल्लाह ताला का घर क्यों ना बनाया जाए। दिल खुश हुआ देखकर माशाल्लाह, मस्जिद में शायद बयान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में चाहे वो हम कैसे ही कमजोर अल्लाह हो गए हैं और हमारी कमजोरी को आप माफ फरमाइएगा, हमें ताकत बख्शिएगा, हम कैसे भी कमजोर हैं मगर आपके नाम लेवा हैं और आप ही की तौफीक होती है कि आपके लिए हम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, माल खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। जब आपका नाम आता है तो हर मुसलमान का दिल फड़कने लगता है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं थी, उनसियत नहीं थी अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, तो ये अल्लाह का घर क्यों इस तरह तैयार हो गया? उस मोहब्बत ही में हुआ, हाथों का और जान का पसीना एक करके, खून पसीने से कमाकर अपने हाथों से खुशी के साथ लगा लिया, बड़े आराम की शक्ल, राहत की शक्ल, गुसल खाने, देखिए माशाल्लाह तौलिया भी टंगी हुई है, वहां मस्जिदों में तौलिए टंगे हुए रहते हैं। अजीब बात यह है कि ऐसी भी मस्जिदों में जाना हुआ हमारा भी, कि एक तौलिया एक मुसल्ली एक ही वक्त इस्तेमाल करता है, तो तौलियों की दीवार होती है, तो जैसे अपने पास ये रोल लपटा हुआ होता है कपड़े का, उसके बाद वो इसमें गार्बेज का वो होता है ना, तो तुआल तौलिया इस्तेमाल कर लेने के बाद में वो गार्बेज में उसके एक जगह है उसकी, उसमें डाल दिए जाते हैं पूरे मुसल्लियों के। तो मुअज्जिन की ड्यूटी में, वहां के खिदमतगार, मस्जिद के खिदमतगार की ड्यूटी में है कि पूरे तौलिया धो के फिर सुबह उन्हें जमा के रख देता पांच नमाजों के लिए। साउथ अफ्रीका की मस्जिदों में ये मैंने देखा निजाम, ऐसी भी मस्जिदें हैं, तो ये टवल का तो रिवाज भी नहीं है यूज और थ्रो का, या हो सकता है कि पहले चूंकि ये कागजात का रिवाज नहीं पड़ा था तो आजकल क्या सिस्टम है नहीं मालूम, लेकिन हम जब गए थे उस वक्त भी था ये कपड़ों का, हर मस्जिद में नहीं था, बाद मस्जिदों में एक ही मस्जिद में एक ही यानी चार छह तौलिया रखे हैं लंबे लंबे बड़े, सब लोग पूछ रहे हैं उसमें, हर एक को नहीं जमता, कराहियत होती है एक आदमी इस्तेमाल में। ये बहुत पसंद है मुझे, छोटे छोटे तौलिया होते हैं दस्ती से जरा बड़े, बड़ी तवल भी नहीं होती, वो तय में जमे हुए होते हैं, जितने मुसल्ली होते हैं उसके एतबार से, 200 मुसल्ली आते हैं तो उसके एतबार से पांच नमाजों के, 100 आते हैं तो उसके एतबार से, 300 आते हैं तो उसके एतबार से, पूरे तहलिया तौलिया उनकी तय होती है और इस्तेमाल करना वजू करने के बाद फिर उसको डाल देना, तो दूसरे दिन वो धुल के फिर पूरा ऐसे जम जाता है। मस्जिदों में देखा मैंने। और एक चीज हमारे पास बहुत अच्छी नजर आती है जो मेरे को दूसरी जगह पे कहीं नजर नहीं आई, हमारे हैदराबाद में बहुत है ये रिवाज, तो वे चाहती है कि यहाँ पर भी हो लेकिन काबू में नहीं आता, करना चाहिए अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे। वो ये है कि मुसल्लों पर कपड़ा बिछता है हमारे पास और हर हफ्ता धुलता है, जबकि हमारे पास की जो जाने वाजे होती है वैसी नहीं होती, और यहाँ के वैसा जाना वाला उसके अंदर वो नमी भी नहीं आती और जो मुक्की वो भी नहीं आती, सर्दी है ना भाई यहाँ पे तो बर्फ है, मतलब वो पूरे कारपेटों के अंदर जो है ना मुक्की वो हो जाती है, नम हो जाता है वो, उसमें फंगस भी आ जाता है, एलर्जी भी हो जाती है। यहाँ की कारपेटों में तो मैं ये देखा, यहाँ बदर्जी वाला होना था लेकिन, और सफाई भी लोगों में यहाँ ज्यादा है लेकिन इसका रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि सफों के एतबार से जो है ना चादरें होती हैं एकदम सफेद, जानेमाज कौन सी भी किस्म की होनी चाहिए उसकी कलर में होती है, सब तरह की होती है, ऊपर जो है ना होती है और चारों तरफ जो है ना वो थैलियां बनी हुई होती हैं वजन वजन, ताकि कपड़ा जो है ना इधर उधर ना हो, कुप्पा ना हो, वो लगा दी जाती हैं और फिर हर हफ्ता जो है ना वो धुल जाती हैं, बदल जाती हैं। कितनी लगती है? चार पांच अगर आप ये करें, जुम्मा के दिन के हिसाब से 15-20 सफों वाला कर लें और उसको जुम्मा के जुम्मा धुला दिया करें, पतला कपड़ा तो होता है, सफाई बहुत रहती है उससे, मस्जिद में रुकू करने की सहूलियत, सज्दा करने की सहूलियत, फिर वो उसमें कपड़े धोने में तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ी बहुत खुशबू भी आ जाती है, उसमें महक भी पैदा हो जाती है, सेहत के लिहाज से भी ठीक है। मसाजिद में مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنے کی ترغیب ہے, اسی لیے عود جلانا, بخور لگانا, اس کو بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ مساجد میں بخور کا اہتمام کیا جائے جمعہ وغیرہ میں. تو اس کا بھی اگر کوئی ساتھیوں کے ذہن میں آئے بات اور انتظام کر سکیں تو بہت اچھا ہے. مساجد میں اپنی جہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہاں پر آدمی اہتمام کر لے, دیکھا دیکھی سب چل پڑتا ہے, پھر وہ رواج بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اور ہمارے پاس تو کپڑے مسجد میں بچھانے کے الگ آتے ہیں دکان میں, جیسے جہاں پر آپ کے پیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ ایک پٹا بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہمیشہ ویسے ہی بچھا سکے اس کو. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگلی مرتبہ دھونے کے بعد میں یہ سرانے آ جائے گا وہ پیر کی پیر پہ چلا جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. وہ پیر رکھنے کی جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ کے اوپر وہ کلر سا ہوتا ہے, مٹیالا قسم کا, سرمے قسم کا, مختلف قسم کے ہوتے ہیں, بلو قسم کا ایک پیر ہوتا ہے, اس کے بعد سفید کپڑا ہوتا ہے, وہاں سے پوری جا نمازوں میں ایسے آتا ہے, پوری کی پوری تھان ملتی ہے اس کی, وہ نمازوں کے لیے ہی ہوتے ہیں وہ, تو بڑا اچھا ہے, صفائی رہتی ہے اس سے. تو حضرت چونکہ اس کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے میرے ذہن میں بھی اگلی بار بڑے آرام کی شکل, راحت کی شکل, غسل خانے دیکھیے ماشاء اللہ, تولیہ بھی ٹنگی ہوئی ہیں, لٹکی ہوئی ہیں, ہاتھ منہ پوچھنے کے لیے بیت الخلا بھی موجود ہے, غسل خانے بھی موجود ہیں, وضو خانہ بھی موجود ہے. جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ایک بھڑک ہوتی ہے, جی لگتا ہے دو نفلوں کی جگہ دو اور پڑھ لوں. ایسی مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو کی جگہ دو اور پڑھنے کو جی لگتا ہے. اخلاص کا استحضار ہم سے مطلوب ہے, اور یہ زینت اور زیبائش بھی خلاف اخلاص نہیں ہے, توفیق الہی ہے, اس کو اور پھیلایا جا سکتا تھا. حضرت کہہ رہے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے اس کو میں اور پھیلا سکتا تھا, لیکن ایک بات ضروری تھی شاید, کیونکہ وہاں مختلف قسم کے ذہنیت کے لوگ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. حضرت جلال آبادی نے جب مسجد بنوائی تھی جلال آباد میں تو بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی مدرسے کے ہمارے, اس موقع پر بھی حضرت نے وہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا, ایسا کلر کرا دیا, ایسا ڈیزائن کروا دیا, ایسا ایک حاجی سعید صاحب بول کے تھے الہ آباد کے, انہوں نے بنوائی تھی وہ مسجد اپنے خرچے سے اکیلے, اور حضرت سے انہوں نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ لگے گا میں اکیلا دوں گا. تو ایک آدمی جب دیتا ہے اپنے سے تو اجازت بھی ہے اس میں ان سب چیزوں کی, تو بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے. تو اس وقت حضرت پہ وہ بات مطلب لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے, اس میں تو دو اور مسجدیں بن جاتی ہیں, لوگوں کو بھلا ہو جاتا. تو یہی بات ہے, ایک آدمی نے خرچ کیا ہے تو گنجائش ہے اس کی, خوبصورت بناؤ, اچھی بات. حضرت نے اس موقع پر بھی بیان فرمایا تھا اس طرح, اس سے ملتا جلتا. اخلاص کا استحضار ہم سے مطلوب ہے, اور یہ زینت زیبائش بھی اخلاص کے خلاف نہیں ہے, توفیق الہی ہے, اس کو اور پھیلایا جا سکتا تھا دوسری اور عمر کے متعلق بھی, مگر وقت کا تقاضا نہیں ہے. تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس آیت کے ساتھ حدیث شریف بھی پڑھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جس شخص نے اللہ کے لیے, کیا مطلب, یعنی خلوص کے ساتھ, اللہ کے لیے کا مطلب خلوص کے ساتھ, من بنا للہ, جس شخص نے بنایا اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ مسجد کو, بناوے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جنت میں. من بنا للہ مسجدا, جس نے بنایا مسجد کو اللہ کے لیے یعنی خلوص کے ساتھ, بنا اللہ لہ, بناوے گا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر. کتنی بڑی نعمت ہے, اب اس پر آپ یہ خیال نہ کریں, بعضوں کو وہم ہو جایا کرتا ہے کہ فلاں تو 100 پاؤنڈ دیے تھے, میں نے 10 ہی پاؤنڈ دیے تھے, فلاں نے تو 100 پاؤنڈ دیے تھے اور میں نے 10 ہی پاؤنڈ دیے تھے. نہیں نہیں, یہ فرق نہ کیجیے, اس نے 100 پاؤنڈ دیے تھے کہ اس کے پاس 1000 پاؤنڈ تھے, اس کے پاس 1000 پاؤنڈ تھے, 100 پاؤنڈ دیے تھے, کون سا حصہ دیا, 10واں حصہ دیا, تو 100 ڈھائی 1000, اور اس کے پاس 10 پاؤنڈ تھے, اس نے 10 دیا تو کیا دیا. تو جو ثواب 100 پاؤنڈ والے کو ملے گا, 1000 میں سے 100 دیے, اتنا ہی ثواب 10 پاؤنڈ والے نے جو 1 پاؤنڈ دیا, جو 1 پاؤنڈ دیا اتنا ہی ثواب ملے گا, اگر 10 میں سے 1 دیا تو دونوں برابر ہیں, اس نے بھی 10واں دیا, اس نے بھی 10واں دیا, تعداد اگرچہ وہاں 100 ہے اور یہاں 1. تو جس سے جتنی بھی دین کے بارے میں جس موقع پر بھی ایک بات آ گئی ہے, موقع نکلتے رہتے ہیں, اس کا خیال نہ کرے, شرمندگی نہ ہو, لحاظ میں نہ آوے, مروت میں نہ آوے, خلوص یہی ہے. اس نے 100 دیے اس لیے کہ اس کے پاس 1000 تھے, تم نے 1 دیا اس لیے کہ تمہارے پاس 10 ہی تھے, دونوں اجر کے اندر برابر ہیں. اور جتنا خلوص زیادہ سے زیادہ جس کے اندر ہوگا, اتنا زیادہ سے زیادہ تعداد ثواب کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. وہ حدیث شریف میں ہے نا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 کھجور خیرات کرتا ہے تو وہ 1 کھجور پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تربیت اور پرورش فرماتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہو جاتی ہے. اب اس کے ٹکڑے کیجیے, پہاڑ کے 1-1 کھجور کے کتنے ٹکڑے, کتنے کروڑ ہو جائیں گے. اور وزن کیجئے کہاں اور ایک کھجور اور کہاں پہاڑ. کتنی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور کتنا کام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس طرح کے حدیثوں سے ایک اور بات بھی ذہن میں صاف کر لینا چاہیے کہ بعض مرتبہ بعض اعمال پر 7 لاکھ نیکیاں ایک ثواب سبحان اللہ کا 7 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں. جب تبلیغ والے سناتے ہیں تو دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو بھائی یہ ایک کا 7 لاکھ کیسا ہو جاتا. تو ایک کھجور کے ٹکڑے اگر احد پہاڑ کے کریں گے تو کتنے ہوتے, 7 لاکھ ہی ہوتے. تو وہاں جو ہے نا اللہ کے راستے میں بھی نہیں ہے, صرف خلوص کے ساتھ دیے جائے تو وہ احد پہاڑ کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ کروڑ ہاں کروڑ ہو جائیں گے. تو یہاں اللہ کے راستے میں اگر جماعت میں ایک آدمی گیا اور وہاں سبحان اللہ کا ثواب اگر 7 لاکھ کے برابر بھی ہو گیا, نماز کا ثواب 7 لاکھ کے برابر ہو گیا, تو کیا بڑی رہے, زیادہ تھوڑی ہے کوئی. کتنی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور کتنا کام ہے اللہ کے. اس لیے یہ بس ذرا خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور زیادہ زیادہ نصیب فرمائے اور ہر موقع دین کے اندر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر دین کی خدمت کے لیے جان اور مال سے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے. دنیا فانی سے جانا ہے, جہاں سے آئے ہیں وہاں بقا کے ساتھ رہنا ہے, جہاں سے آئے ہیں وہاں بقا کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کے واسطے کا حصہ رہ گیا تھا تو وہ سنا دیا. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اعمال کا مہینہ ہے, مال سے بھی اعمال کا, جان سے بھی اعمال کا, وجودی اعمال سے بھی اعمال کا اور آدمی اعمال سے بھی اعمال کا. اعمال وجودی بھی ہوتے ہیں, آدمی بھی ہوتے ہیں. یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ وجودی اعمال کہلاتے ہیں. آدمی اعمال یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, کھانا مت کھاؤ, پانی مت پیو, جلدی مت سو جاؤ, دیر تک جاگو, آدمی اعمال. رمضان کا مہینہ اعمال کا ہی مہینہ ہے. تو جن دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق بنانے کی فکر ہونا چاہیے, ان کے اعمال میں بھی خصوصی اضافہ ہونا چاہیے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رمضان میں پابندی سے جس عمل کو کیا جائے گا, رمضان کے بعد کے مہینوں میں اس عمل کی توفیق بہت آسان رہے گی. سلوک میں اعمال کی فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ ذکر کی ہے اور ترغیب دی جاتی ہے ذکر کی. ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں زیادہ تر ذکر قرآن پاک کی تلاوت کے عنوان میں ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے خاص مناسبت اس مہینے کو ہے, جی بھی بہت لگتا ہے, پڑھا بھی بہت جاتا ہے, اثر بھی بہت ہوتا ہے. خود حافظ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے, غیر رمضان میں پڑھنے کی نوعیت اور اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بہت ہونا چاہیے, ہوتا ہی ہے, ہونا بھی چاہیے. جاب کرنے والوں کو ان کے اپنے حساب سے, ہمارے بعض ساتھیوں میں, جاب کرنے والے ساتھیوں میں بعض ایسے بھی گزشتہ رمضان کی رپورٹ میں تھے جو روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ لیتے تھے اور حافظ بھی نہیں, ساتھ ہی اطلاع دیتے رہتے نا اپنے حوال کی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی تھی. جو حافظ ہیں ان کے لیے تو اور آسان ہے, پڑھنے کی صورت میں بھی, سننے کی صورت میں بھی, قرآن پاک سن بھی لے سکتا ہے آدمی اگر پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ہوتا ہے تو اتنا بھی موقع ہو. پھر کلمہ توحید کی بھی کثرت, استغفار کی بھی کثرت, درود شریف کی بھی کثرت, جنت کے سوال کی کثرت, جہنم سے پناہ کی کثرت, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ الجنہ واعوذ بک من النار, یہ خاص کلمہ ہے جو رمضان میں کثرت سے پڑھنے کا ہوتا ہے, چار چیزوں کو جمع کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کثرت اور جنت مانگنے کی, جہنم سے پناہ مانگنے کی. فضائل اعمال, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, ایک پورا کلمہ ہے, اس کو لکھ لینا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو سلوک کے لوگ ہیں, یہ 12 تسبیحات جو سلسلے کے اندر ہیں, ان 12 تسبیحات کا بھی خاص اہتمام ہو جائے. ٹائم بہت کم ملتا ہے, راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، راوی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، سحری کا بھی مسئلہ رہتا ہے، دن میں جاب ہوتی ہو آدمی کو کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دن کی مصروفیت ہوتی ہے، تو یہ موقع محل بھی دیکھنا ہوتا ہے. ویسے یہ کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ 12 تسبیحات وہ جلدی ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کا کام ہے. مغرب کی نماز سے پہلے آدمی اس کو کر لیا پڑے. صبح میں کر لینے میں بعض مرتبہ پیاس لگنے کا ڈر ہوتا ہے، تو یا تو رات میں کرے یا پھر غروب سے ذرا سا پہلے کر لے، اثر کے بعد کر لے. اچھا، ہر وقت پیاس نہیں لگتی، بہت کم، کبھی اتفاق سے گلا خشک ہوتا ہے، ورنہ اکثر منہ میں پانی بھرتا ہے، پیاس ختم ہوتی ہے. یہ بھی تجربہ ہے، تجربے کی چیزیں ہیں یہ. جب ذکر کر رہے ہیں منہ میں پانی بھر رہا ہے، ذکر کر رہے ہیں منہ میں پانی آ رہا ہے، تو پیاس بھی نہیں ہوتی، لیکن ہو بھی سکتی ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر کرنے سے احتیاط کی گریز کیا جائے جس میں یہ اندیشہ لگا ہوا ہو، نہیں سے تکلیف پورا دن بھر گزارنا نکالنا مشکل ہو جائے گا. پھر تحمل بھی دیکھنا ہوتا ہے، موقع محل بھی دیکھنا ہوتا ہے، ضرب کی نوعیت، کیونکہ یہ جو 12 تسبیحات ہیں یہ جہری ذکر میں ہیں، یعنی ان کا جہر سے ہی ذکر کرنے کا معمول ہے. جہر کے اپنے اثرات ہیں، گناہوں کا میلان ایک دم کم ہو جانا اس کے اثرات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایک قسم کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونا اس کے اثرات میں سے ہے. لذت آنا اللہ کے ذکر میں اس کے اثرات میں سے ہے. شوق پیدا ہونا، عشق کی گرمی آنا، عشق کے آثار مرتب ہونا، یہ اس کے آثار میں سے ہے. تو اگر کسی وجہ سے زہر نہ ہو سکے تو سرن بھی آدمی کر سکتا ہے اس طرح سے بھی، یا درمیانی آواز سے بھی کر سکتا ہے، یا طاقتور لمحہ والی آواز سے بھی کر سکتا ہے. تحمل کی بات ہے اپنے اپنے، لیکن ہونا چاہیے. تو رمضان کے پورے مہینے میں پابندی سے اگر ہم یہ 12 تسبیح کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی اگر اس پر جمنا چاہیں تو آسان ہو جائے گا، توفیق اس کی آسان ہو جائے گی.